बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب حسین مسکری. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید. پھر آپ سنیں گے پروگرام دریچے، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. امریکہ دوسروں کو فلسطینی اہداف کو نابود کرنے کے لیے ورغلا رہا ہے، ایران کی وزارت خارجہ کا بیان. اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا لاہور میں جلسہ کرنے پر اصرار، مینار پاکستان میں جلسے کی تیاری. نون لیگ کے کارکن گیٹ کا تالا توڑ کر جلسہ گاہ میں داخل. اور ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک جاری، احتجاج پر حکومتی وزراء کے بیانات پر سیاسی جماعتوں کی شدید ناراضگی. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ مختلف طریقوں سے دوسرے ممالک کو فلسطینی اہداف کو قربان کرنے اور فلسطینی زمینوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے ہاتھ ملانے کے لیے ورغلا رہا ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے انگریزی زبان میں اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ غاصب سین حکومت کو تسلیم کرنے کے عوض جعلی بلیک لسٹ سے باہر نکالنے یا F-35 جنگی طیارے دینے کی لالچ دلا کر دوسرے ممالک کو فلسطینی اہداف کو قربان کرنے اور سرزمین فلسطین پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے ہاتھ ملانے کے لیے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ٹویٹ میں کہا گیا کہ یہ زور زبردستی اور رشوت دینا ہے، نہ کہ قیام امن کی کوشش اور سفارتکاری، اور اس کا سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہے گا. دوسری جانب اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سربراہ نے اپنے ایک پیغام میں صہیونی حکومت کے ساتھ مراکش کے تعلقات کی بحالی کو عالم اسلام کے ساتھ خیانت سے تعبیر کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے. اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے اپنے ایک پیغام میں صہیونی حکومت کے ساتھ مراکش کے تعلقات کی بحالی کی مذمت کی اور اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا اور نئے روابط قائم کرنا درحقیقت ایک سودا ہے جو امریکی، مراکشی اور صہیونی مثلث کے درمیان ہوا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کیمیاوی ہتھیاروں کے کسی بھی طرح کے استعمال کی مذمت کرتے ہوئے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قسم کے ہتھیاروں کے سلسلے میں سیاست سے کام نہ لیں. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام کے بارے میں کیمیاوی ہتھیاروں کے روک تھام کے ادارے کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیمیاوی ہتھیاروں سے متعلق موضوعات سے نمٹنے میں سیاست بازی سے کیمیاوی ہتھیاروں کے روک تھام کے کنونشن کے ساکھ کو نقصان ہوگا، اور مغربی ممالک کو چاہیے کہ سلسلے میں سیاسی اہداف اور غیر پیشہ ورانہ رویے کو ترک کر دیں. غاصب سینی فوجوں نے رواں ماہ کے آغاز سے اب تک غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے درجنوں مکانات کو منہدم کر دیا ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ادارے اوچا کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ غاصب صہیونیوں نے پچھلے دو ہفتے کے دوران 50 سے زائد فلسطینی گھروں کو منہدم کیا ہے. غیر قانونی تعمیرات اور الاٹمنٹ نہ ہونے کے بہانے کی جانے والی اس ظالمانہ انہدامی کارروائی کی وجہ سے درجنوں فلسطینی باشندے بے گھر ہوئے اور 880 دیگر کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بھی خبردار کیا کہ 200 فلسطینی خاندانوں کو بیت المقدس سے جبری انخلا کے خطرات کا سامنا ہے اور اسرائیل فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کر کے صہیونی کالونی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے لاہور میں حکومت مخالف جلسے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پی ڈی ایم میں شامل اہم اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی ایک تعداد گریٹر اقبال پارک کے گیٹ کا تالا توڑ کر اندر داخل ہو گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف قائم ہونے والے اپوزیشن جماعتوں کے پی ڈی ایم اتحاد نے 13 دسمبر کو مینار پاکستان کے احاطے میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی کھلی اجازت ہے، تاہم ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہوگی اور عمران خان تمام مسائل کامیابی سے حل کر لیں گے۔ لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے سے متعلق ایک سوال پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جلسہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، اصل طاقت میڈیا کی ہے اور عوام مسائل کو سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستداں پیغام دیتا ہے، گلی گلی دعوت نامے نہیں بانٹتا۔ انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ پچھلے 2 ماہ سے مہم چلا رہے ہیں مگر ان کی امیدیں بر نہیں آئیں گی اور یہ لوگ اسی مینار پاکستان سے سیاست میں نیچے جائیں گے۔ دوسری جانب پنجاب کے وزیر اعلی عثمان بزدار نے کہا کہ کورونا کی صورتحال میں ہم جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس تیزی سے پھیلا اور عام لوگوں کے علاوہ طبی عملے کے کئی ہزار ارکان بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے طبی عملے کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں کورونا سے یوم متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جس پر حکام نے خاصی تشویش ظاہر کی ہے۔ نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 2,729 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے، جبکہ مزید 71 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اس عرصے کے دوران 2,100 سے زائد افراد شفا یابی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد 45,000 سے زائد ہے، جن میں سے 2,100 زائد کی حالت تشویشناک ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اب کسان رہنماؤں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان میں 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ اب 14 دسمبر سے بھوک ہڑتال شروع کر رہے ہیں۔ سنیچر کو اپنے ایک بیان میں کسان لیڈروں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت 3 زرعی قوانین واپس لے اور ہم ان قوانین میں صرف اصلاحات کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ قوانین مکمل طور پر واپس لیے جائیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ اتوار کو بڑی تعداد میں کسان ریاست راجستھان سے دہلی جانے مارچ کرنے والے ہیں۔ کسانوں نے 14 دسمبر کو پہلے ہی ملکی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب مرکزی حکومت کے متعدد وزراء کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آنے کے بعد کہ کسانوں کی تحریک کو سماج دشمن عناصر اور معنواز گروہوں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ حکومتی وزراء کے ان بیانات کی این ڈی اے کی سابق اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل یا ایس اے ڈی نے حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ایس اے ڈی کے سربراہ سکھبیر سنگھ بادل نے کہا کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو بھی حکومتی پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے اس کو ملک دشمن اور غدار بتا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کسانوں کی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستان کے وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ چابہار بندرگاہ سے استفادے کے بارے میں ہندوستان، ایران اور ازبکستان کے ساتھ آن لائن مشترکہ ایجنڈا اجلاس 14 دسمبر کو ہوگا۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان اور ازبکستان کا مشترکہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ہندوستان، ازبکستان اور ایران کے درمیان ایک سہ فریقی مشترکہ اجلاس 14 دسمبر کو چابہار بندرگاہ کے بارے میں منعقد ہوگا۔ اس سے فریقی اجلاس کے بارے میں ہندوستان کی وزارت خارجہ کے بیان ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی سے ازبکستان کے صدر شوکت میر ضیافت کی آن لائن ملاقات اور اس میں چابہار بندرگاہ کے بارے میں ایران کے ساتھ سے فریقی مشترکہ اجلاس کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس نے صبح صلاح الدین اور دیالہ کے درمیانی علاقے کو داعش کے وجود سے پاک اور دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ علاقے میں موجود الحشد الشابی کے ایک ترجمان صادق الحسینی نے بتایا کہ بین الصوبائی سرحد کے 20 کلومیٹر کے علاقے کو داعشی دہشت گردوں کے باقیات سے پاک کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران متعدد بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کے علاوہ دہشت گردوں کے متعدد خفیہ ٹھکانوں کو بھی نابود کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ صوبوں کے سرحدی شہروں کو محفوظ بنانے کی غرض سے علاقے میں متعدد دفاعی لائنیں قائم کر دی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو نہیں جانتے ہو اسے نہ کہو، بلکہ جو کچھ جانتے بھی ہو اسے ظاہر بھی نہ کرو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ اگر کوئی شخص نیک اور اچھا کام انجام دے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی داد و تحسین اور توصیف بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور یہ رویہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کو بھی نیک کاموں کی طرف متوجہ کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے برخلاف تنگ نظری یا خوش مزاجی کے سبب حوصلہ شکنی کا عمل نہ صرف یہ کہ ماحول میں اختلاف و انتشار اور نااتفاقی کا سبب بن کر معاشرے کو خراب کرے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں ایسے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی جو کسی نہ کسی مرحلے میں دعوت دین، فلاح و بہبود اور معاشرے کی تعلیم و تربیت کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ کسی شخص کا کوئی کار خیر اگر ہمیں معلوم ہو تو اس کی تعریف و تحسین کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں عمل صالح کا ماحول بنے گا اور دوسرے لوگ بھی اچھے کام انجام دینے کی طرف مائل ہوں گے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کا بدلہ چاہتا ہے، خواہ کسی شکل میں بھی ہو، وہ بدلہ دکھائی دینے والی چیز ہو یا نہ دکھائی دینے والی۔ خداوند عالم نے جب انسان کو اس مزاج کا بنایا تو اس بات کا بھی لحاظ فرمایا، چنانچہ اس نے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر جہاں عمل صالح کا حکم دیا ہے وہاں اس کے نتائج اور انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی رغبت پیدا ہو اور اس راہ میں جد و جہد ان کے لیے آسان ہو۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان اور عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا کہ وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہیں کریں گے، اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق اور بدکردار ہیں۔ یا ایک مقام پر ارشاد الہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ اے پیغمبر، آپ ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے خدا انہیں مکمل اجر دے گا اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے گا، اور جن لوگوں نے انکار اور تکبر سے کام لیا ہے ان پر دردناک عذاب کرے گا، اور انہیں خدا کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی نیک دل، سچے، امانتدار اور بہت سی خوبیوں کے حامل تھے، جس کا چرچا پورے عرب میں تھا اور ہر شخص کو آپ پر اعتبار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ آپ کو اچھے القاب سے یاد کرتے اور آپ کے محاسن بیان کرتے تھے۔ جب اطراف مکہ میں آپ کے اخلاق و آداب کا چرچا ہونے لگا تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا مرکز مدینہ منورہ کو بنایا تو وہاں بھی معاشرے کو بہتر اور اعمال خیر سے آراستہ کرنے کے لیے آپ نے عوام کو نہ صرف دین کی تعلیمات سے آراستہ کیا بلکہ ان کے اچھے کاموں اور خوبیوں کے سبب ان کی تعریف و توصیف بھی فرمائی اور انہیں اچھے القابات سے بھی نوازا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب جون آبدی صاحب رام نگر بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں، ریڈیو تہران ہمارے والد صاحب بہت ہی شوق سے سنا کرتے تھے اور پروگراموں پر تبصرہ بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ریڈیو سننے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ انہی کے زمانے سے ہم لوگ بھی پابندی سے پروگرام سنتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور ایران کو دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم جناب جون آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ابرہے کے قاصد نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اس کے پاس چلنا پڑے گا۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو وہ آپ کے بلند قد، حسین چہرے اور حد سے زیادہ روب اور دبدبے کو دیکھ کر سخت مرعوب ہوا، حتیٰ کہ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے پوچھ کہ ان کی کیا حاجت ہے۔ آپ نے مترجم سے کہا، میری حاجت یہ ہے کہ میرے 200 اونٹ تیرے سپاہی لوٹ کر لے گئے ہیں، تو انہیں حکم دیں کہ وہ میرا مال واپس کر دیں۔ ابرہے کو ان کے اس مطالبے پر سخت تعجب ہوا اور اس نے اپنے مترجم سے کہا، ان سے کہو جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میرے دل میں تمہاری بہت زیادہ عظمت پیدا ہوئی تھی، لیکن جب تم نے یہ بات کہی تو میری نظر میں تمہاری توقیر گھٹ گئی۔ تم اپنے 200 اونٹوں کے بارے میں تو بات کرتے ہو، لیکن کعبے کے بارے میں جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے اور میں اسے ویران کرنے کے لیے آیا ہوں، بالکل کوئی بات نہیں کرتے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ اس بات نے ابرہے کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام مکے کی طرف آئے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ وہ پہاڑوں میں پناہ لے لیں، اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آئے تاکہ دعا کریں اور مدد طلب کریں۔ آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کر کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، خدایا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی دن ان کی صلیب اور ان کی قدرت تیری قدرتوں پر غلبہ حاصل کر لے، اور اپنے شہروں کی تمام توانائیاں اور ہاتھی ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کے ساکنوں کو قیدی بنا لیں۔ خدایا ہر شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم امن کے رہنے والوں کا دفاع کر، اور آج اس حرم کے رہنے والوں کی، صلیب اور اس کی عبادت کرنے والوں کے برخلاف مدد فرما۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب علیہ السلام اطراف مکہ کے ایک درے کی طرف آئے، قریش کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پناہ لی اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قبیس کے اوپر جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے آ کر کہا، بابا جان، سمندر کی طرف سے ایک سیاہ بادل اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے جمعیت قریش، اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ خدا کی نصرت آن پہنچی ہے۔ یہ تو اس طرف کی بات تھی۔ دوسری طرف سے ابرہہ اپنے مشہور ہاتھی پر سوار ہوا، جس کا نام محمود تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کعبے کو تباہ کرنے کے لیے اطراف کے پہاڑوں سے مکے کی طرف اترا، لیکن وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا تھا وہ آگے نہ بڑھتا تھا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تھا تو وہ فوراً چل پڑتا تھا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا اور حیرت میں ڈوب گیا۔ اسی اثنا میں سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے آن پہنچے، جن میں سے ہر ایک کے پاس تین تین کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور دو دو پنجوں میں، جو تقریباً چنے کے دانے کے برابر تھیں۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہے کے لشکر پر برسانی شروع کر دیں۔ یہ کنکریاں ان کے بدن پر جہاں بھی لگتی سوراخ کر دیتی اور دوسری طرف سے نکل جاتی تھیں۔ اس وقت ابرہے کے لشکر پر ایک عجیب و غریب وحشت طاری ہو چکی تھی۔ جو زندہ بچے تھے وہ بھاگ رہے تھے اور واپسی کے لیے یمن کے راستے پوچھ رہے تھے، لیکن مسلسل خزاں کے پتوں کی طرح راستے میں گر جاتے تھے۔ ایک پتھر خود ابرہے کے آ کر لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس کو صنعاء کی طرف واپس لے گئے اور وہ وہاں جا کر ہلاک ہو گیا۔ سامعین، قرآن شریف نے اس واقعے کا ذکر سورہ فیل میں فرمایا ہے، جس سے خدا کی عظمت اور خدا کے بندوں کے لیے اس کی نصرت کا یقین ہوتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
دریچے،
سامعین، ہم پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم عراق میں حشد و شعبی کی تشکیل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عراقی عوامی رضاکار فورس حشد و شعبی کی تشکیل سن 2015 میں اس ملک کے شہروں پر داعش کے حملوں کے مقابلے کے مقصد سے عمل میں آئی۔ حشد و شعبی کو فوج کے ایک بازو عوامی فورس کے طور پر عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی کے حکم پر تشکیل دیا گیا۔ حشد و شعبی میں عراقی مختلف اقوام اور قبیلوں کے جوان شریک ہیں۔ ابو مہدی المہندس الحشد الشعبی کے کمانڈر تھے، جو 8 دسمبر سن 2019 عیسوی کو قدس بریگیڈ کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے ہمراہ امریکی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائی میں شہید ہوئے۔
میں آؤ سر بر کب یہ وقت کی آواز ہے، بادل سے ڈر
حشد و شابی کی تشکیل تین قانونی مراحل طے کرنے کے بعد عمل میں آئی۔ عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم نوری مالکی نے، کہ جو مسلح افواج کے سربراہ بھی تھے، اپنے ایک حکم میں بغداد پر داعش کے حملے کے خطرے کی روک تھام کے لیے عوامی رضاکار فورس کی تشکیل کا حکم دیا۔ حشد و شابی کی تشکیل ایران کی عوامی رضاکار فورس بسیج کی تشکیل سے بہت شباہت رکھتی ہے، کیونکہ عراق کے جوان دینی جذبے کے ساتھ اس فورس میں شامل ہوئے۔ نوری مالکی کے حکم کے بعد جوانوں، خصوصاً عسکری تجربہ رکھنے والے جوانوں سے اس فورس کو تشکیل دیا گیا اور وہ داعش کے خلاف میدان جنگ میں روانہ ہو گئے۔ حشد و شابی کی تین مہینوں کی سرگرمی کے بعد عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی نے جہاد کے واجب کفائی ہونے کا فتویٰ جاری کیا، اور جو افراد جنگ میں حصہ لے سکتے تھے ان سے کہا کہ وہ فوج کے شانہ بشانہ داعش کے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ یہ فتویٰ حشد و شابی میں لوگوں کی بھرپور شرکت کا سبب بنا اور اس عمل کو شرعی حیثیت بھی حاصل ہو گئی۔ سن 2015 میں عراقی حکومت کی کابینہ نے حشد و شابی کو وزیر اعظم کے ماتحت ایک سرکاری ادارے کی حیثیت سے منظوری دے دی۔ کابینہ کی اس منظوری کے بعد حشد و شابی باضابطہ طور پر عراقی مسلح افواج کا حصہ بن گئی۔ مغربی اور عرب دشمنوں کے پراپیگنڈے کے برخلاف اہل تشیع، اہل سنت اور عیسائیوں سمیت تمام مذاہب، نیز عرب، کرد اور ترکمن سمیت تمام اقوام کے جوان حشد و شابی میں شامل ہیں۔ حشد و شابی میں جو جماعتیں اور گروہ شامل ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں: اصائب و اہل الحق، کتائب و حزب اللہ، قوات و شہید صدر، حرکت النجبا، سرائے السلام، اور اس فورس کے موجودہ سربراہ فالح فیاض ہیں۔ الحشد و شابی نے داعش کے زیر قبضہ مختلف علاقے آزاد کرائے اور عراق سے داعش کو نکال باہر کرنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ جن شہروں کو حشد و شابی نے داعش کے قبضے سے آزاد کرایا ان میں تکریت، فلوجہ، موصل اور بیجی شامل ہیں۔ کتاب سایہ روشن حشد و شابی کے مصنف امیر حامد آزاد نے لکھا ہے کہ حشد و شابی کو عراق میں مجبوری کے تحت تشکیل دیا گیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے حشد و شابی کو عراق میں ایک کامیاب نمونہ اور استقامت کے لیے ایک موقع قرار دیا ہے۔ عزیز سامعین، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں عراق کی صورتحال اور حشد و شابی کی تشکیل کی مجبوری، نیز داعش کے وجود میں آنے کے علل و اسباب کی جانب اشارہ کریں۔ داعش نے جون سن 2014 میں تکریت اور سامرہ شہروں پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ دوسرے دہشت گرد گروہوں نے شرقات، بیجی اور سینیا علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ داعش نے الوحدہ، السکر اور البردیات علاقوں کے علاوہ شہر موصل پر بھی قبضہ کر لیا۔ عراقی پیادہ فوج نے مقدادیہ اور پولیس نے دیالہ سے پسپائی اختیار کی تاکہ بغداد پر داعش کے ممکنہ حملے کی روک تھام کی جا سکے۔ صوبہ دیالی میں واقع شہر جلولہ بھی داعش اور دوسرے انتہا پسند گروہوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح شمالی عراق کے بہت سے علاقوں پر داعش اور شورش پسندوں کا قبضہ ہو گیا۔ موصل پر داعش کے قبضے سے پہلے عراقی سیکیورٹی فورسز 100 بریگیڈوں پر مشتمل تھیں جو فوج کی کمان میں سرگرم تھیں۔ ان میں فیڈرل پولیس، اسپیشل فورسز اور سرحدی محافظ شامل تھے۔ ہر بریگیڈ میں کم از کم 2000 افراد تھے، لیکن جون سن 2014 میں فوج کی 19 بریگیڈز اور فیڈرل پولیس کی 6 بریگیڈز فوج سے الگ ہو گئیں، اور اس طرح اچانک سیکیورٹی فورسز کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ عراقی سیکیورٹی فورسز کا 1/4 حصہ تھا، جن میں سے 50,000 تربیت یافتہ تھے۔ عراقی فوج کا اس طرح شیرازہ بکھرنے اور راتوں رات موصل پر داعش کے قبضے سے یہ حقیقت سامنے آئی
کہ فوج میں شامل باسیوں نے ملک سے خیانت اور تکفیری دہشت گردوں کی مدد کی ہے۔ اعداد و شمار سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ فوج کے 23% اعلی افسران اور 31% چھوٹے افسران، یعنی تقریباً 54% افسران باسی تھے۔ اس صورتحال اور شمالی عراق پر قبضے نیز ملک کی ارضی سالمیت کے دفاع میں فوج کی ناکامی کے پیش نظر عراقی کابینہ نے نوری مالکی کی سربراہی میں عراق کے دفاع کے لیے عوامی فورس کی تشکیل کی منظوری دی، اور پھر عراق کے مرجع تقلید حضرت آیت اللہ سیستانی نے داعش کے مقابلے کی توانائی کے حامل افراد اور جوانوں کو اس دہشت گرد گروہ کے مقابلے کی دعوت دی، اور اس سلسلے میں جہاد کفائی کا فتویٰ دیا، جس کے نتیجے میں حشد و شابی کے لیے افرادی قوت میسر ہو گئی اور اس فورس کی تشکیل عمل میں آئی جس میں سبھی طبقات کے افراد شامل ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے اپنے مشہور فتوے میں عراق کے شیعہ، سنی، کرد اور ترکمن سمیت سبھی لوگوں کو لاحق دہشت گردی کے اندرونی اور بیرونی خطرات کے مقابلے کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں عراق کی تمام جماعتوں نے آیت اللہ سیستانی کی دانشمندی کا اعتراف کرتے ہوئے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ مقدس جہاد کے فتوے کی بنیاد پر حشد و شابی میں شامل ہو جائیں اور دہشت گردی اور تکفیر کے مقابلے میں متحد ہو جائیں۔ اس طرح انہوں نے شہروں کو آزاد کرانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ عراق کے مرجع تقلید کا کلیدی کردار اور ان پر عوام کا اعتماد اس قدر زیادہ تھا کہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے موصل کی آزادی کی مناسبت سے اپنی تقریر میں اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں مرجع تقلید کے فتوے نے عظیم کامیابیوں میں کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ اس فتوے میں دشمن کو نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ سے لوگ شش و پنج سے باہر نکل آئے اور تمام عراقی عوام کی ذمہ داری واضح ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ فتویٰ داعش کے خلاف جنگ میں سینکڑوں جوانوں کے میدان میں آنے اور عراق میں داعش کے مقابلے کے لیے ایک مؤثر فورس کی حیثیت سے حشد و شابی تشکیل پانے کا سبب بنا۔ عزیز سامعین، علاقے میں استقامت کے مخالفین حشد و شابی کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسے دہشت گردی کے خاتمے میں مدد دینے والی تنظیم کے بجائے ایک خطرہ ظاہر کریں۔ مخالفین کی جانب سے حشد و شابی کے بارے میں سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ ایک فرقہ پرست فورس ہے، حالانکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، اس میں عراق کی مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ ذرائع ابلاغ یہ دعویٰ کر کے کہ حشد و شابی میں صرف شیعہ جوان ہیں اور وہ داعش پر کامیابی کے بعد مفتوحہ شہروں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور اہل سنت کو ان کے گھروں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس طرح وہ سنی اکثریت والے شہروں کی آبادی کا توازن تبدیل کر دیں گے، اس طرح الحشد و شابی کو عراق میں اہل سنت کے لیے ایک خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حشد و شابی نے سنی آبادی والے شہروں کو آزاد کرانے کے بعد یہ شہر ان کے باشندوں کے حوالے کر دیے۔ حشد و شابی میں اہل سنت کی بھرپور شرکت سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دشمن کے ذرائع ابلاغ کے پراپیگنڈے کے برخلاف عراق کے سارے عوام، قانونی اور عوامی تنظیم حشد و شابی کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی حکام کے جو عراق میں تکفیری دہشت گردی کی شکست میں حشد و شابی کے کردار سے آگاہ ہیں، حشد و شابی کو عراق میں سیاسی اور اجتماعی استحکام کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حشد و شابی نے عراق میں قانونی اور عوامی فورس کے طور پر امریکہ کی حمایت یافتہ تکفیری دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور کر رہی ہے۔ آج بھی بچے کھچے تکفیریوں کا قلع قمع کرنے کے لیے عراقی فوج اور حشد و شابی سمیت اس ملک کی تمام فورسز پرعزم ہیں۔ بغداد حکومت بھی مختلف طرح کے دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر شام سے ملحقہ اپنے سرحدی علاقوں پر بچے کھچے تکفیری دہشت گردوں کا صفایا کرنے کا پکا ارادہ رکھتی ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم حشد و شابی کی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، یادوں کے جھروں کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 آذر، 27 ربیع ثانی اور 13 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس آذر سن 1282 ہجری شمسی کو ایران کے معروف طبیب اور محقق ڈاکٹر محمود نجم آبادی پیدا ہوئے۔ انہوں نے طب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مریضوں کے علاج معالجے کے علاوہ یونیورسٹی میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر محمود نجم آبادی کو ایرانی اسلامی طب میں خاص دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے زکریا رازی سمیت ایران اور اسلامی دنیا کے علم طب کے معروف محققین کے بارے میں متعدد کتابیں لکھیں اور بعض کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر نجم آبادی نے 45 کتابیں اور رسالے تحریر کیے، جن میں طب اسلامی کا سرسری جائزہ، ایرانی طب کی تاریخ اور ایرانی کیمیا داں فلسفی اور طبیب زکریا رازی کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ تیرہ دسمبر سن 1963 عیسوی کو مصر کے مفتی اعظم اور جامعت الازہر کے سربراہ شیخ محمود شلتوت نے وفات پائی۔ وہ سن 1892 میں مصر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسکندریہ کے دینی علمی مرکز میں تعلیم حاصل کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں اسی تعلیمی ادارے میں تدریس کی پیشکش کی گئی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ 1927 میں جامعت الازہر کے اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فتویٰ کمیٹی کے رکن بن گئے۔ شیخ شلتوت سن 1958 میں جامعت الازہر کے سربراہ بنائے گئے۔ شیخ شلتوت کے اہم کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے بزرگ شیعہ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے ساتھ طویل خط و کتابت کے بعد شیعہ اثنا اشری مذہب کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا اور دیگر 4 مذاہب کی مانند شیعہ مذہب کے احکامات پر عمل کو جائز قرار دیا۔ نیز ایک بڑے اسلامی مذہب کی حیثیت سے جامعت الازہر میں اس کی تدریس کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا۔ انہوں نے جامعت الازہر میں برسوں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں۔ تیرہ دسمبر سن 2003 عیسوی کو بغداد کے شمال میں واقع ایک خفیہ ٹھکانے سے عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ مارچ سن 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔ عراق کے خونخوار ڈکٹیٹر صدام کی گرفتاری سے عراقی عوام اور صدام کے ظلم و ستم کے تباہ کن نتائج برداشت کرنے والے ایران اور کویت جیسے ممالک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف ایسی حالت میں کہ جب دنیا کے لوگ صدام کے دور اقتدار کے ایسے جرائم کے بارے میں سننے کے لیے بیتاب تھے جن پر پردہ پڑا ہوا تھا، امریکیوں نے ایک عرصے تک صدام کو اپنی تحویل میں رکھا تاکہ ماضی میں صدام اور مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ کے درمیان ہونے والے تعاون کا راز فاش نہ ہو سکے۔ صدام نے سن 1968 میں باس پارٹی کی بغاوت کے ذریعے عراق کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لی تھی اور 1979 میں عراق کے اقتدار پر پوری طرح سے قابض ہو گیا تھا۔ صدام نے اپنے دور استبداد میں عراقی عوام پر ظلم و ستم اور ان کو کچلنے کے علاوہ ایران اور کویت پر حملہ اور بھیانک جرائم کا ارتکاب بھی کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، تجھ پہ جان ہر ایک نے واری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، آئے تجھ میں جب سے محمد، تیری زمین پر ہر سو بے حد، تیری زمین پر ہر سو بے حد، رحمت کے چشمے ہیں جاری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، ہر ایک دل میں تیری محبت، ہر دل چاہے تیری زیارت، ہر دل چاہے تیری زیارت، تیرے ہجر کا زخم ہے کاری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات
اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ بل اخشا الا عدلہ بل اعتمد الا قولہ بل امسک الا بحبلہ بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین. اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں، اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں، اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے. میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں، اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی و سہولت ہو، اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو۔ خدایا، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں۔ بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما۔ کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے۔ مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما۔ خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں، اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے، اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں۔ پس تو بہترین مخلوق اور حق دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے کہ جس میں ظلم نہ ہو۔ اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما۔ میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں، اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر۔ بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔